نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعان اور خلع اور طلاق سے متعلق احادیث کا ذکر ہے، جس میں اس کے بعد عدت کا ذکر ہے. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تھی، ان صبیہۃ الاسلمیہ نکست بعد وفات زوجہا بلیال فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنت ان تنکح فأذن لها فنکحت. صبیہۃ الاسلمیہ تھی، اپنے شوہر کے وفات کے بعد چند ہی دنوں کے بعد وہ ولادت ان کو ہوئی، بچہ پیدا ہوا، ان کی عدت ختم ہو گئی. پیارے رسول سے انہوں نے اجازت مانگی نکاح کی، تو پیارے رسول نے نکاح کی اجازت دی. اسی طرح حدیث ہے، ان فریا بنت مالک ان زوجها خرج فی طلب عابد له فقتلوه. فریا بنت مالک کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نکلے، کسی ان کے کچھ غلام بھاگ گئے تھے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، جب ملے وہ فقتلو ہو تو انہوں نے اس کو مار ڈالا. ان کو قال فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ارجع الى اہلی. کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول سے پوچھا کہ اصل یہ ہے کہ عدت گزارے گی عورت شوہر کے گھر میں، جس گھر میں تھی شوہر کے، شوہر کا انتقال ہوا اس گھر میں تھی، اس گھر سے جب تک عدت پوری نہ ہو اس وقت اس کو نکلنا نہیں ہے، یہ ہے اصل مسئلہ. تو وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر اپنے چند غلاموں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو انہوں نے اکٹھا ملے ان کو، یہ اکیلے تھے، ان کو مار ڈالا. فقالت فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ارجع الى اہلی. عدت گزارنے کے لیے میں نے پیارے رسول سے پوچھا کہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، کیونکہ میرے شوہر نے میرے لیے کوئی گھر نہیں چھوڑا ہے اور نہ نفقہ چھوڑا ہے، میں کیا کہاں رہوں اور کیا اپنے پر خرچ کروں. فقال نہم، تو پیارے رسول نے ان کو اجازت دے دی کہ جاؤ. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجلا. یہ کیا کہ پیارے رسول نے پہلے اجازت دی تھی، پھر جب آگے بڑھی وہ کہتی ہیں ابھی میں کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی کہ پیارے رسول نے مجھے پکار کے کہا کہ نہیں، اسی گھر میں تم کو رہنا ہے، یہاں تک کہ کتاب اور مدت اس کی اللہ تعالیٰ نے مقرر رکھی ہے جبکہ وہ پوری ہو جائے. قالت فاتدت فی اربعت عشر عشرا، اسی میں ہم نے 4 مہینے 10 دن عدت گزاری. فقضا بہ بعد ذلک عثمان رضی اللہ عنہ، اسی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا. گھر ان کا نہیں تھا، ان کے شوہر کا بھی نہیں تھا، گویا کرائے کا گھر تھا یا کسی کا دیا ہوا گھر تھا کہ وہ رہ لیں اس میں. تو اب اس صورت میں عورت عدت گزارنی چاہے، شوہر کا گھر بھی نہیں ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ اس کا انتظام ضرور جانتے رہے ہوں گے، لیکن آپ نے پہلی مرتبہ کیوں اجازت دی، کہا کہ آپ جائیں. ایک چیز ہوتی ہے بہت اہم چیز ہے، وصولی جس کو کہتے ہیں، کہ پیارے رسول، اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ کسی عالم کو اپنی طرف سے بولنا جائز نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے رائے کی اجازت دی تھی، لیکن اگر پیر رسول کی اپنی رائے اللہ کی مراد کے خلاف پڑتا تو فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کرتا اور اصل مسئلے کی طرف آپ کو واپس کرتا. اس کی کئی مثالیں آپ دیکھ لیں. عبداللہ ابن مکتوم جب آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرے درمیان اور مسجد کے درمیان پانی اور کیچڑ کا راستہ ہے، اور میرے پاس کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی قائد نہیں ہے، لیسا انلی قائد، تو کیا مجھے رات میں آپ اجازت دیتے ہیں کہ مسجد سے میں مسجد میں نہ حاضر ہوں جماعت کے لیے؟ تو پیارے رسول نے پہلے اجازت دے دی. کچھ دور گئے تو پیارے رسول نے ان کو بلایا اور کہا اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں. کہا نہیں تو پھر آنا ہی ہے، اندھے ہیں، رات کا ٹائم ہے، کیچڑ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اجازت نہیں دی، کیوں؟ پہلے آپ نے کیوں اجازت دے دی تھی؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیر رسول رحمت للعالمین تھے، حالات دیکھ کر کے اجازت دیتے تھے، لیکن فوری طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ آگاہ کرتا تھا، آپ اس کو اپنی بات واپس لے لیتے تھے. یہ چیز یقینی طور پر اسی کو کہنا ہوگا کہ پیر رسول نے پہلے اجازت دی. بعد میں بہت سے مسائل ایسے آئے ہیں، ایسے مسائل کا اگر احصا کیا جائے تو بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ پیر رسول نے اپنی رائے کے مطابق کوئی چیز کہی. مدینہ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ لوگ جب گئے تو پہلے کھجور میں تلقیح کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں کیا تعبیر اس کو کہتے ہیں، دونوں کو جفتی کراتے تھے. پیر رسول نے کہا لو ترک تمہارا، اس کو چھوڑ دیتے تو اچھا رہتا اپنی پسند سے مطابق، پیر رسول نے کہا. آئندہ سال پھر جب وہ اس میں پھل نہیں آئے تو پیر رسول نے فرمایا کہ تم اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ جاننے والے ہو. اس میں آپ نے سختی سے نہیں کہا کہ نہیں تمہیں کرنا ہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی، لیکن جس میں آپ نے اپنی رائے ظاہر کی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. کیوں؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، سفارس اور دوسرے معاملات کو بھی اسی پر محمول رکھ کرنا چاہیے کہ پیر رسول بھی جب فیصلہ کر دیے، آپ کر دیا آپ نے کہ قیدیوں سے فدیہ لے لیا جائے، بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا ما کان لنبین ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابھی جو لوگ آپ کے جان کے در پہ تھے آپ کے ہاتھ میں آئے تو ان کو آپ چھوڑ دیں، ایسے ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا. فدیہ کے لیے آپ نے، دنیا کے لیے اس انداز میں قرآن کریم نازل ہوا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پیارے رسول نے یہاں کہا، کہتی ہیں کہ جب میں نے کہا تو قال نعم ٹھیک ہے کہیں بھی جاؤ. فلما کنت فی الحجرت نادانی فقال ام کتی، فوری طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کرتے تھے وحی کے ذریعے سے. اسی وجہ سے اکثر مواقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے تھے. جیرانہ کے موقع پر ایک صاحب آیا اور کہا اللہ کے رسول دیکھیے میں نے جبے میں احرام باندھا ہے اور میرے جبے میں زعفران بھی لگا ہوا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. تھوڑی دیر کے بعد وہی نازل ہوئی، حضرت ایک صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پیارے رسول کو اس حالت میں دیکھو جب آپ کے اوپر وہی نازل ہوتی ہو. پیارے رسول نے چادر ڈھک لیا، حضرت عمر نے ان کو پکڑ کے دکھایا تو پیارے رسول کا جسم پورا ہل رہا. فلما سر ریانو، جب آپ سے وہی کی کیفیت ختم ہوئی تو پیارے رسول نے فرمایا این السائل، کہاں ہے پوچھنے والے؟ پھر آپ نے جواب دیا. اس وجہ سے کسی عالم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنی طرف سے بات کہے، اپنی رائے سے بات کہے، جب تک قرآن حدیث کا اس کو کوئی اشارہ نہ ملے. اشارت النس ہونا چاہیے، امام النس یہ سب اصولی مسائل ہیں، قیاس ہونا چاہیے، اور کوئی چیز اپنی طرف سے ایسے کہنا جائز نہیں اس کے لیے. یہ اس سے تمام قسم کی وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جو لوگ اپنی رائے سے ذکر اذکار اور فریب تصوف اور کچھ اپنی طرف سے نکال کر کے اور لوگوں کو اس پر چلاتے ہیں. یہ یقیناً اسی کو کہتے ہیں تو ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی عالم کے لیے بولنا جائز نہیں. اسی وجہ سے علامہ ابن قیم نے کتاب اعلام الموقعین لکھی ہے کہ اللہ کی طرف سے دستخط کرتے ہیں لوگ، ان کو چاہیے کہ صحیح مسائل جب تک نہ جانے تب تک بولے نہ. پیارے رسول نے پہلے اجازت دے دی، پھر ابھی وہ کمرے سے نکلی ہی نہیں، لکھنی بھی نہیں تھی کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں جہاں ہو وہیں تمہیں رہنا ہے، یہاں تک کی پوری عدت کا جو اللہ تعالیٰ کتاب میں ذکر فرمائی ہے وہ مکمل ہو جائے. حتی ابلغ الکتاب اجرہ. قالت فاتتت فی اربعۃ عشر عشرا، شوہر کا نہیں ہے، پیارے رسول نے بات آرڈر دیا ہے، پیارے رسول اس کا انتظام کریں گے. نہیں ہے تو بیت المال سے اس کا انتظام کر کے اسی گھر کا اس کا گھر کا اس گھر کا کرایہ دے کر کے ان کے لیے خرچہ بھی نہیں تکاتی ہیں، بلا نہ پتا خرچہ بھی دینا ضروری ہے. یہ بھی ایک چیز ہے جو حکومت کے اوپر لازم ہوتی ہے. ایسے موقع پر پیارے رسول نے کیا ہوگا ضرور، اس وجہ سے آپ نے کہا نہیں تم کو وہیں گزارنا ہے. اسی کے مطابق حضرت عثمان نے بھی فیصلہ دیا. گویا عدت کا گزارنا اسی گھر میں ضروری ہے جہاں خبر ملی عورت کو شوہر کے وفات کی. وعن فاطمہ بنت قیس قال قلت یا رسول اللہ ان زوجی طلقنی ثلاثا واخاف ان یقتحم علی قال فامرها فتحولت رواه مسلم. یا دوسری روایت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے تین طلاق دے دیا ہے. واخاف ان یقتحم علی فامرها فتحولت، تین طلاق دے دیا تو تین طلاق کے بعد عورت کو شوہر کے ساتھ رہنا ہے نہیں، کیونکہ نفقہ نہیں ہے اس وقت. پہلے طلاق کے بعد، دوسرے طلاق کے بعد تو ایک امید ہوتی ہے لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلا طلاق دے دو، دوسرا طلاق دے دو، ان کو گھروں سے ان کا گھر نام رکھا گیا بيوتهن، کیونکہ اس میں ان کا رہنا، حالانکہ شوہر کا گھر ہے، وہ زوج کا گھر ہے، لیکن وہ یہ کہنا کہا گیا کیونکہ وہ ابھی ان کو حق ہے اس میں رہنے کا، پہلے طلاق کے بعد دوسرے طلاق کے بعد تیسرے طلاق کے بعد ان کو رہنے کا حق نہیں ہے شوہر کے ساتھ، کیونکہ اب یہ امید نہ رکھی جائے کہ دونوں میں اجتماع کی شکل ہو جائے، دونوں اکٹھے ہو جائیں، اس صورت میں تو رجوع کر سکتا ہے تین طلاق کے بعد ذرا سبھی لڑوں میں بعد ہو حتا تن کے حضم جن گئے ہو، پھر وہ چلی گئی کہیں بھی گئیں، جس گھر میں گئیں تو انہوں نے کہا اخاف ان یفتہم علی، جس گھر میں میں عدت گزار رہی ہوں ڈر ہے کہ جو ڈاکو یا غلط قسم کے لوگ آ کر کے ہمارے گھر میں داخل ہو جائیں، تو پیار رسول نے ان کو کہا کہ ہاں تم دوسری جگہ جا سکتے ہیں، کیونکہ اب ان کو شوہر کا گھر کا تعلق نہیں رکھنا ہے، کوئی بھی گھر ہے جس میں وہ گزاریں گی جہاں ان کی عزت محفوظ ہو، ذرا سی ان کو غلط نظر کسی کے پڑنے کا بھی خطرہ ہو تو پھر وہاں اس کو ان کو نہیں عزت گزارنی ہے۔ پیارے رسول نے ایک بیوی آئیں، پیارے رسول نے کہا ان کو کہا کہ تم فلا جگہ عزت گزارو، پھر آپ نے کہا کہ نہیں وہاں نہیں جاؤ، تم جاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم کے پاس، فَإِنَّهُ رَجُلٌ عَامٌ طَبَعِينَ الثِّيَابَ فَلَا يَرَاكَ، دیکھیں کتنا تصون اور کتنا حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں وہاں نہیں تو گزارو، عبداللہ ابن ام مکتوم کے پاس جاؤ، تمہارا غیر ارادی طور پر کہیں کپڑا کھل جائے، سر کھل جائے، دوپٹہ گر جائے، اندھے آدمی نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ لَا يَرَاكَ، گویا اس حالت میں عزت کی حالت میں عورت اپنے کو بہت ہی محفوظ رکھے، کوئی دیکھ نہ سکے، یہ حالت ہونی چاہیے۔ یہاں جب خطرہ ہوا کہ ان کے اوپر غلط قسم کے لوگ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ان کو پیارے رسول نے کہا کہ تم دوسرے اجازت دیو، فتحول تو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلی گئی۔ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال لا تلبسوا علینا سنۃ نبینا ردۃ ام الولد اذا توفی عنها سیدها اربعۃ اشہر و عشر رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ صححہ و علہ فی الانقطاع۔ یہ روایت جو ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن حضرت عمرو بن عاص کی روایت ہے، علماء کا اس کی تصحیح تضعیف میں اختلاف ہے، لیکن اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ روایت ضعیف ہے، اس معنی میں کہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو روایت کر رہے ہیں انہوں نے عمر بن عاص سے جو روایت کر رہے ہیں انہیں عمر بن عاص کا زمانہ پایا ہی نہیں، بعد میں پیدا ہوئے، تو اور بیچ میں واسطہ کون ہے، ظاہر نہیں ہوئے واسطہ سچے تھے یا جھوٹے تھے، کیونکہ حدیث کے اسناد میں جب تک ایک آدمی بھی کوئی ایسا ضعیف ہو تو پوری حدیث ضعیف ہو جائے گی، یا اس میں ایک دوسرے سے سننے کے بارے میں شبہ ہو، حدیث کی شرط میں کہتے ہیں کہ بیان کرنے والا عادل تھا مبت غیر متصل سند، ایک دوسرے سے انہوں نے سنا ہو، تو یہاں یہ حدیث اس اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اسی وجہ سے علماء کا اس میں اختلاف ہوا کہ اگر لونڈی جسے شوہر جمع کرتا ہے حاملہ ہوئی اس سے بچہ پیدا ہو، بچہ تو آزاد ہے، وہ آزاد کی ماں ہوئی، جب تک باپ زندہ ہے، جب تک لونڈی کا مالک زندہ ہے وہ لونڈی کی طرح اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ آزاد ہے، مرنے کے بعد وہ آزاد ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی کہ بعض حالات میں جس لڑکی جس لونڈی سے بچہ پیدا ہو گیا اس لونڈی کا بیچنا بھی منع کر دیا، کیونکہ شوہر اپنا زندگی بھر اس کو استعمال کرے بعد میں وہ آزاد ہو جائے گی، لیکن بیچ دیں گے تو پھر وہ ایک سلسلہ چلا جائے گا۔ یہ حضرت عمر نے اپنی رائے سے جبکہ لوگوں میں توسع ہوئی، قصہ ہے کہ وہ ایک آواز آئی بازار میں چیخ پکار کی، تو انہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے غلام یرفا سے، یا یرفا انگل ماورا دیکھو کیا بات ہے، کیوں ہنگامہ شور شرابہ ہو رہا ہے، تو وہاں سے ہو کر کے آئے تو کہتے ہیں کہ تو جاریت ان تو باؤ اموہا، ایک لونڈی ہے اس کا ایک بچی ہے لڑکی ہے چھوٹی اس کی ماں کو بیچا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت میں بہت ہی سخت دل تھے لیکن اسلام نے ان کو بہت کچھ نرم دل کر دیا، معمولی واقعات پر رونے بیٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ عام رمادہ کے درمیان وہ بےچارے ہر وقت روتے رہتے تھے، ان کا چہرہ کالا ہو گیا، جسم ایک دم کالا ہو گیا، کہتے ہیں کھاتے بھی نہیں تھے، کہتے تھے اللہ یہ رئیت ہماری کیا کھا رہی ہوگی، کیا پورا یعنی راہ کی طرح وہ پورے زمین ہو گئی، کوئی پیداوار نہیں سب کچھ۔ تو کہنے کا مطلب ہے انہوں نے کہا لوگوں کو جمع کیا جو مشیر کار تھے آپ کے، حضرت علی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وغیرہ کو جمع کیا اور کہا کہ کیا رائے ہے، ان اللہ قد وسع علیکم، اللہ تعالیٰ اب تمہارے اوپر وسعت دے دی ہے، تو تم اپنے بچوں کی ماں کو نہ بیچو، اور آج سے میں منع کر رہا ہوں تو نہیں بیچتے تھے لوگ، تو اس وجہ سے یہ حضرت عبداللہ نے میرے ہاتھ سے جو روایت آئی ہے اگر یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کسی معنی کی کا فتویٰ دیا ہے کہ ام الولد جو لونڈی ہے اس کے بچہ پیدا ہو گیا، جب اس کا مالک انتقال کر جائے تو وہ آزاد ہو گئی. اب عدت اس کو کون سی گزارنی ہے؟ اگر لونڈی کا شوہر انتقال کر گیا تو اس کو دو حیض کا ہے, تین نہیں, آدھا ہے, بیا ہونا چاہیے تو بیا نہیں ہو سکتا اس وجہ سے دو. لیکن یہ چونکہ آزاد ہو گئی مرنے کے بعد تو اب باقی احکام اس کے آزادی یا آزادگی کے طور پر اس کو اس کے اوپر مرتب ہوں گے. اس وجہ سے کہا کہ عدت و ملوا دیدت فیانہ سید ہوں اور بات آشر وشا, جس طرح ایک آزاد عورت. کچھ لوگوں نے کہا چونکہ حدیث ضعیف ہے اس وجہ سے وہ ابھی زندگی بھر لونڈی تھی, اس وجہ سے اس کی عدت تو ہی ہے, اختلاف ہے. لیکن اکثر اقوام علماء کا قول یہ ہے کہ نہیں, وہ چونکہ آزاد ہو گئی ہے اس وجہ سے اس کی عدت جو ہے وہ آزاد کی عزت یعنی عدت یعنی چار مہینے دس دن گزارے گی. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت انما الاقراء الاطہار اخرجہ مالک فی قصة بسند صحیح. امام مالک نے موطأ میں روایت فرمائی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تفسیر کی ہے لفظ اقراء کی وہ طہر کے معنی میں. اصل میں یہ آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, متعلقہ عورتیں تین قرء کی عدت گزاریں, انتظار کریں, اس کے بعد شادی کریں. قرء کے معنی کیا ہے؟ اور عربی میں قرء دونوں معنی میں آتا ہے, حیض کے معنی میں بھی اور طہر کے معنی میں بھی. تو اب اگر کوئی چیز فیصل نہ ہو غیر رسول کی طرف سے تو عربی سے استدلال کرنا جائز ہے. اس وجہ سے جن کو یہ روایت نہیں ملی انہوں نے یہی کہا کہ نہیں قرء کے معنی حیض ہے. اسی زمانے میں جن کو روایت نہیں ملی انہوں نے کہا طہر ہے. اختلاف ہوا ایسے موقع کا اختلاف جہاں کی واضح طور پر کوئی ترجیح دلیل نہ ملتی ہو ایک پہلو کو راجح کرنے کی, تو پھر اس کو غلط نہیں کہا جائے گا. اس میں ہمارے علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد مقبول ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جہاں امام کی طرف منسوب قول ہو, حدیث اس کے خلاف ہو, ان کو حدیث نہ ملو, بعد میں حدیث واضح ہوئی, تو پھر یہ کہہ لینا کہ نہیں ہمارے امام کے پاس کوئی اور حدیث صحیح ہوگی, پیر رسول کے ساتھ پیر رسول کی حدیث کے ساتھ اصل میں بے ادبی ہے. پیر رسول کی حدیث کے ساتھ بے ادبی ہے, پیر رسول کے ساتھ بے ادبی ہے, وہ ہم نے ان کو رسول مان لیا. لیکن جہاں نہیں ہے کسی بھی امام کے اجتہاد کے لینے کے آپ حقدار, آپ کسی مالک امام مالک کے خاندان کے نہیں ہیں کہ آپ انہیں سے چپکے رہیں, یا امام احمد بن حنبل کے, یا امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام ثوری, یا امام نخعی, کسی کے نہیں. جہاں آپ کو اچھی چیز لگی مفتی آپ کا جس مذہب پہ فتویٰ دے دے وہی صحیح ہے, مفتی کا مذہب آپ کا مذہب ہونا چاہیے. اور سوال کرنے والے کا یہ سوال غلط ہو جاتا ہے کہ ہمیں فلاں مذہب پر فتویٰ دے, یہ آپ پورے علمی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے خلاف آپ کہیں نہیں پائیں گے. کیونکہ پیر رسول کے زمانے میں تو پیر رسول تھے سب کے مداوع, بعد میں صحابہ کرام سے کوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں ہوتے تھے کوفہ میں, اور دوسرے صحابہ حضرت ابو بلال اور دوسرے حضرت شام میں درگاہ شام میں تھے وہاں ان سے فتویٰ لیتے تھے اور یہاں ان سے فتویٰ لیتے تھے. ہر جگہ مفتی کا مذہب لوگوں کا مذہب ہوتا تھا. وہی آدمی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کوفے میں فتویٰ لیتے تھے شام میں جا کے بسے, تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے چپکے نہیں رہتے تھے, فتویٰ ان سے لیتے تھے جو وہاں کے مفتی تھے. اس وجہ سے مفتی کے اوپر بھی واجب ہے کہ جو راجہ مسئلہ ہو وہ راجہ بتائے. اور ہم سفید عوام یا جو حال کے لیے ضروری ہے کہ ہم فتویٰ مانگیں کہ ہمیں صحیح فتویٰ دے. بس یہ کہنا کہ نہیں ہمیں فلاں مذہب کا فتویٰ دے یہ پورے طور پر غلط ہے, یہ شرعی بات نہیں حقیقت میں. لیکن آج کل ایسے ہی ہوتا ہے اور یہ تعصب اتنا بڑھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی, اور یہ خاص طور پہ شادی بیاہ کی کا مسئلہ بھی اس میں کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں وہ فلاں مذہب کا ہے, اگر چلی بھی بات تو مولانا نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں کیونکہ وہ وہابی ہے یا وہ کسی اور مذہب کا, وہ حنفی ہے, حدیث کہیں گے حنفی ہے, حنفی کہیں گے حدیث ہے یا بریلوی ہے یا وہ کچھ, یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ قرء کے معنی اور متعلقات یا طرف بس ہمیں ہم فسین ثلاثة قرء, تین قرو کی عدت گزارے. قرو کے معنی کیا ہوئے؟ دونوں ہو سکتے ہیں عربی میں. عربی میں ایک لفظ دو معنی میں آتا ہے, جیسے عین کے معنی میں, عین کے معنی آنکھ, فیہا عین جاریہ, اور عین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عین کے معنی عین باصرہ, دیکھنے والی آنکھ, فإنک بعیننا, اور عین کے معنی ہوتے ہیں چشمہ کے بھی, دونوں معنی ہوتے ہیں. تیسرا معنی بھی رقبہ کے معنی میں, گھٹنے کے معنی میں بھی اس کو عین کہتے ہیں. تو کون سا معنی لیا جائے گا؟ سب معنی برابر ہیں, اگر حدیث یا صحابہ کرام کے قول سے اس کی تصریح تشریح ہو گئی اور تصریح آ گئی کہ نہیں اس کا ایک ہی معنی ہے شرعی، تو پھر اس کے علاوہ اور دوسرا لینا نہیں ہے. صلات کے معنی بہت کچھ ہیں، صلات کے معنی دعا، صلات کے معنی رحمت کی طرف کرنا، لیکن جب شرعی تفصیل اس کی آ گئی صلات رکوع اور سجود کے ساتھ یا خاص انداز کے ساتھ صلات جنازہ، تو وہ اس کی اصطلاح بن گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر فرمائی ہے انما الاقراء الاطہار، یہ قرع کے معنی تحر کے ہیں، یعنی یہ کہ المطلقات ان کی اس تفسیر میں اگر صحابہ کرام کا کوئی اختلاف اس میں نہیں ملتا ہے تو پھر ان اس بات کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر ذمہ داری سے وہ کر رہی ہیں جس پر حکم کی بنا اور اساس ہے، اس وجہ سے ان کی بات لینی ضروری ہے. امام شافی نے اسی کو لیا، امام منیب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قرع کے معنی حیض ہیں، اختلاف ہوا ہے. بہرحال تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہا کی اپنی تفسیر ہے کہ یہ قرع کے معنی اطہار یعنی المطلقات پر پسند ہے، اسی نے فلاسہ تک کرو تین تو ہر وہ عدت گزارے. وہ کیسے؟ اول تو حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز بھی نہیں، اگر کسی نے دیا تو واجب ہے کہ وہ واپس لے آئے، پھر جب پاک ہو جائے عورت تو پھر اس وقت اس کو طلاق دیں، ایک طلاق دیں، پھر اس کے بعد گھر ہی میں اس کو رہنا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو نکالو نہیں، لا تخرجو ہن من بیوتہن، اگر دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ملاپ کر دیا، اور خاص طور پہ بچے ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ کتنا بھی پتھر دل ہو ایک دوسرے کی طرف مائل ہو، یہ بہت بڑی حکمت ہے، بڑی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے یقیناً کی فوری طور پر طلاق دے کر کے اور ماں باپ کے بھیج دیا جاتا ہے. یہ کیا نام ہے قرآن سنت کی مخالفت ہے، اس کی بے برکتی کی عورت وہیں کی وہیں ہو کر کے پھر وہیں سے الگ ہو جاتی ہے. اگر وہ گھر میں رہے ساتھ رات دن کھانا پکانا اور سب کچھ پیش کرتی رہے، کسی نہ کسی طرح آدمی شیر بھی ہو تو اس کا دل نرم ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب ہے پھر اس کے بعد دوسرا طلاق دوسرے طور میں دے، تیسرا طلاق تیسرے طور میں دیا، گویا تین عدت گزر گئے، تین طلاق ہو گئے اور اس کی عدت بھی گزر گئی، تیسرے طلاق کے بعد پھر اس کو شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان رواہ الدارقطنی، کہ یہ روایت بھی علماء نے اس کو بعض علماء نے اس کو صحیح کہا بعض علماء نے صحیح کہا، لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ فتویٰ صحیح ہے. مرفوع یعنی پیر رسول سے یہ چیز یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ لونڈی کا طلاق دو طلاق ہوگا اور اس کی عدت دو حیض، کیونکہ عدت عام عورتوں کی تین، انہوں نے کہا ہے کہ دو حیض یعنی دو حیض طہر میں طلاق دے گی، ایک گزرے گا دوسرا گزرے گا اس کے بعد تیسرے میں وہ آزاد ہوگی. آخر جب عمر کون ہوگا اب ہو، اس کو دار پتری نے دار رسول کی طرح منسوخ کر کے بھی اس کی روایت کی، لیکن یہ ضعیف ہے، لیکن فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ یہ صحیح ہے اور اسی پر علماء کا اکثر علماء کا عمل ہے اور قول بھی ہے. وعن رويفة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء الرزق غيره. کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے پانی سے کسی دوسرے کا کھیتی سینچیں. اگر کسی دوسرے کی کھیتی سینچ رہے، کسی کا کھجور سینچ رہے ہیں تو یہ نیکی کی چیز ہے، لیکن یہاں مقصود کھیتی نہیں ہے، یہ کہ کھجور اور فصل کی کھیتی نہیں. نساؤکم حرث لکم، یعنی گویا اگر عورت حامل ہے کسی دوسرے مرد سے تو پھر حمل کی حالت میں اس سے نکاح صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ حمل وضع نہ کر دے، باٹھا ہو جائے، پھر اس کے بعد ہو، کیونکہ اس حالت میں وہ دوسرے کی کھیتی سینچ رہا ہے. دیکھیے اب وہ ڈاکٹر لوگ کو بتائیں، شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو ڈاکٹر لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، عورت اگر حامل ہے تو جمع کے وقت بچے کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن ایسے دیکھا ہے کتابوں میں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ آخری وقت میں اگر جمع عورت سے کرتا ہے تو ولادت میں آسانی ہوتی ہے. یہ چیز دیکھیے میں نے کتاب میں لکھی ہے، طبی کتابوں میں، لیکن کیا اس سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے بچے کے نشو نما میں؟ بہرحال حدیث میں یہ لفظ ہے کہ وہ دوسرے کا پانی سینچ رہا ہے، دوسرے کی کھیتی سینچ رہا ہے، بچہ پیٹ میں ہے دوسرے کا، اس حالت میں شادی کی اور پھر اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے، گویا یہ دوسرے کا پانی، دوسرے کی کھیتی اپنے پانی سے سینچ رہا ہے، یہ حرام ہے. لا یحل، یعنی معنی یہ ہے کہ حاملہ عورت سے نکاح جائز نہیں، نکاح اور جمع اس کے ساتھ جائز نہیں. اسی معنی میں ہے کہ لونڈیوں کا مسئلہ تھا، اور یہ پوری دنیا کا ہمیشہ سے فائدہ رہا ہے کہ فاتح قوم جو غالب ہوتی تھی جنگ میں تو مقتول قوم کی عورتوں کو اپنی لونڈی بناتے تھے. شریعت میں بھی یہ چیز رہی, لیکن اسلام نے طرح طرح سے غلام کو آزاد کرنے کے بہانے بنائے ہیں. یعنی یہ چیز اسلام نہیں پسند کرتا ہے کہ آدمی غلام رہے. ایک آدمی نے اگر کسی ایک غلام کو آزاد کر دیا تو اس کی گردن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیں گے. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے. گویا اگرچہ آزادی غلام بنانا کسی کا جائز ہے, لیکن اسلام چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آزاد ہوں. اسی لیے بعض کفارات میں غلام کی آزادی کا کفارہ واجب کہا گیا ہے اور دوسری چیزوں میں. بہرحال تو یہاں جو ہے حکم یہ ہے کہ نہیں, اگر لونڈی ہے عورت پکڑی گئی تو فوری طور پر بغیر استبرائے رحم کیے اس سے جمع کرنا جائز. ہو سکتا ہے جو شوہر تھا اس سے یہ حاملہ ہو, اس وجہ سے عورت جب پکڑی گئی یا لونڈی کو کسی نے خریدی تو جب تک استبرائے رحم نہ ہو جائے, یعنی کم سے کم ایک حیض نہ آ جائے, تب تک اس سے جمع جائز نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے اور اس سے جمع کر رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے, کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسرے کی کھیتی کو سینچنا جائز نہیں ہے. یہ اس حدیث کے نتائج اور فوائد میں سے ہے. وعن عمر رضی اللہ عنہ فی امراۃ المقصود تربص اربع سنین ثم تعتد اربعۃ اشہر وعشرا اخرجہ مالک والشافعی. یہ روایت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کا اس روایت کے بارے میں بھی حقیقت یہ ہے کہ علماء نے اس کو بھی ضعیف کہا ہے, لیکن دوسرے صحابہ کا فتویٰ اسی کے مطابق ملتا ہے کہ جس کوئی شخص گم ہو گیا اچانک, بس کہیں ایسی جگہ پر گم ہو گیا کہ جہاں سے بچنے اور نہ بچنے کی دونوں کی امید ہو, لیکن اگر خدا نہ خواستہ مثلا جہاز پورے کا پورا ڈوب گیا تو وہاں سے بچنے کی امید نہیں ہے, اس وجہ سے وہاں زیادہ دن انتظار کرنے کی ضرورت نہیں, جیسا کہ علماء نے تصریح فرمائی ہے. لیکن ایسی جگہ پہ گیا جیسے کہیں جنگ میں گیا, ہو سکتا ہے کسی دوسری جگہ چلا گیا ہو, بھاگ گیا ہو, نہیں خبر دے پا رہا ہو, یا یہ کہ دشمن نے جیل میں ڈال دیا ہو, اس کو کوئی طریقہ نہ مل رہا ہو کہ لوگوں کو خبر دے, تو کیا کرے؟ عورت بیٹھی ہے, اس کا کوئی کھلانے پلانے والا نہیں, بچے ہیں ضائع ہو رہے ہیں اور کچھ, خود عورت اپنے نفس کے لیے بھی مجبور ہے, اس وجہ سے کیا وہ کتنی مدت انتظار کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا, جیسا کہ اس روایت میں ہے کہ وہ قصہ ہے. دوسرا اسی قصے کا یہ خلاصہ ہے, سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کو جنہوں نے اٹھا لیا, پھر اس کے بعد چار سال کے بعد واپس آیا اور ابھی عدت نہیں گزری تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ اس کی بیوی ہے. یہ فیصلہ صحیح ہے, لیکن یہ جو ہے فیصلہ عام کی گم شدہ شخص کی بیوی چار سال انتظار کرے, پھر چار سال کے بعد چار مہینے دس دن عدت گزار کر کے پھر وہ شادی کر سکتی ہے. یہ فیصلہ اکثر علماء کا یہی ہے, لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں, وہ 90 یا 80 سال تک انتظار کرے, پھر اس کے بعد شادی کر سکتی ہے. لیکن صحیح یہی ہے جی,
پہلا میاں آج اگر شادی ہو چکی ہو تو پھر کیا کرے؟
شادی ہو گئی اس فیصلے کے بعد, اس مدت کے گزر لینے کے بعد, تو پھر اس کو حق نہیں ہے, اب وہ کہیں اور دوسری جگہ شادی کر لے اس کو, کیونکہ نکاح جو ہوا وہ صحیح نکاح ہوا, شرعی طور پر ہوا, پھر اس کو توڑنا کسی کی وجہ سے یہ صحیح نہیں ہوا, جیسے اس نے طلاق دے دیا ہو یا خواستہ مر گیا ہو, دوسرے طرح نکاح کر لیا, اس وجہ سے صحیح یہی ہے کہ اس کو واپس نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر وقت سے پہلے اس نے جلدی کر کے شادی کر لی ہے, عدت گزرنے کے پہلے ہی ایسا بھی کرتے ہیں دھوکہ دے کر کے عورتیں بتا یعنی دھوکہ کر دیتی ہیں, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تنبیہ کر دی ہے, وَلَا يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو چیز پیدا کی ہے اس کو چھپائیں. ہو سکتا ہے طلاق کے بعد وہ حاملہ ہو لیکن کہتی ہے حاملہ نہیں ہے, 3 مہینے تک ظاہر نہ ہوا اور شادی بھی کر لیں, تو یہ چیز غلط ہوتی ہے, اور پھر بچے اور نسب میں اختلاف کا سبب بنتا ہے. بچہ کس کا ہوگا؟ اس کا نہیں ہے, اس کے پانی سے تو بچہ اس کا ہونا چاہیے. اس وجہ سے جب تک ظاہر نہ ہو جائے, حیض نہ آ جائے, یا یہ کہ انتظار کرے اگر حاملہ ہونے کی شکل ہے, تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے شادی کرنا جائز ہے. وضع حمل کے بعد اگر شادی کر لیا تو پھر شادی وہ شرعی ہے, 4 سال گزار لینے کے بعد, انتظار کر لینے کے بعد 4 مہینے 10 دن کی عدت گزار لینے کے بعد پھر جب شادی کیا, تو پھر ہم نئے شوہر کو ظاہر ہوئے تو دوسرے پہلے شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ واپس لیں. ایک دوسری روایت ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة المفقود امرأته، جو گمشدہ شخص ہے اس کی بیوی اس وقت تک اس کی بیوی ہے، حتی یأتیہ البیان، جب تک واضح طور پر خبر نہ آ جائے کہ مر گیا ہے جی گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 50 سال تک بھی بیٹھا رہنا اس کا ضروری ہے. لیکن اخرج الدارقطنی بے اسناد ضعیف، امام دارقطنی نے اس کو ضعیف سند سے نقل کیا، بلکہ ضعیف نہیں بلکہ قاعدے کے تحت اصولی طور پر اس کو ضعیف جدا کہا جائے گا، کیونکہ راوی جو ہیں وہ جھوٹے راوی کی طرف سے یہ روایت آئی ہے. آپ یہ کہیں گے کہ حدیث کی کتاب میں ضعیف حدیث کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اصل میں پیارے رسول کے ساتھ بہت کچھ جھوٹ بھی بولنے والے رہے، بہت سے کمزور حافظے کے بھی شبہ سے بہت سی باتیں. آج کل بھی آپ تجربہ کیجئے، ایک مسئلہ ہوتا ہے اس میں کئی لوگ بیان کرنے والے ہوتے ہیں، جو آدمی جس کا حافظہ مضبوط ہے ایک ایک جزئیہ ایک ایک ٹکڑے کو پورے طور پر بیان کر لیتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اگر ورا اور تقویٰ استعمال کر تو کہیں مجھے یاد نہیں رہا ایسا شبہ پڑا کہ ایسا تھا. لیکن جو شخص حافظہ جس مضبوط ہوتا ہے پورے طور پر بیان کرتا ہے، تو اس طرح سے احادیث کا بھی مسئلہ ہے. عام لوگوں کی باتوں میں یہ چیز ہوتی ہے، پیارے رسول کی باتوں میں عام لوگوں کے ساتھ تو لوگ ڈرتے نہیں اور جھوٹ بات منسوخ کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کہا ہے، پیارے رسول کے ساتھ بھی کہنے والے ایسے رہے. اسی وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا من قذب علی مقامدن فلیتبع مقعدہ من النار، جان بوجھ کر کے میرے اوپر جس نے جھوٹ میری طرف منسوخ کیا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم. تو اسی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے نکلے جو جھوٹ بولتے رہے پیارے رسول کے اوپر. یہودی بھی آ کر کے بول سکتا ہے، ایک مرتد آدمی بھی آ کر کے مسلمانوں کے دین کو خراب کرنے کے لیے